पाकिस्तान में इस वक्त रात के 8, भारत में 8:30 और यहां हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में मुसल्ला हलैदगी पसंदों और फौज के दरमियान एक झड़प में कर्नल समेत 4 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक फौजी कर्नल जिले पुलवामा के गांव में मुश्तबा अलहदगी पसंदों के खिलाफ कार्रवाई की क्यादत कर रहे थे जब उन्हें जंगजू ने निशाना बनाया। जिले पुलिस के सरबराह ताहिर सलीम ने सहाफियों को बताया कि झड़प में एक पुलिस एहलकार और 2 जंगजू भी हलाक हो गए। मकामी जराये इबलाग के मुताबिक मकतूल कर्नल वादी कश्मीर में गुजश्ता 1 साल से जायद अरसे के दौरान अलहदगी पसंदों के हाथों हलाक होने वाले भारतीय फौज के आला तरीन अफसर हैं। अफगान सरहद से मुलिका पाकिस्तान के कबायली इलाके शिमाली वजीरिस्तान में पाकिस्तानी फोर्सेस की ताजा फजाई कार्रवाई में कम अज कम 76 मुश्तबा शिद्दत पसंद हलाक हो गए हैं। फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ISPR के मुताबिक तत्ताखेल के इलाके में ये कार्रवाइयां मंगल को की गईं और इस दौरान शिद्दत पसंदों के 6 ठिकाने और असलहे के 1 जखीरे को तबाह कर दिया गया। फजाई कार्रवाइयों में बारूद से लदी 7 गाड़ियों को भी निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि भारत एक अहम पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ इस्लामाबाद बराबरी और बाहमी एहतराम की सतह पर मामूल के ताल्लुकात चाहता है। ये बात उन्होंने भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित से बुध को एक मुलाकात में कही। हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने वजीर आजम को पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। एक सरकारी बयान के मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तमाम पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात का खां है। अक्वाए मुत्तहिदा ने तस्दीक की है कि उसकी अमन फौज का एक सिपाही बुध के रोज जनूबी लबनान में हलाक हो गया जहां इसराइली फौज और लबनान के अस्करियत पसंद ग्रुप हिजबुल्लाह के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। अक्वाए मुत्तहिदा ने इस अमन फौजी की हलाकत की मजीद तफसीलात नहीं बताई। इससे पहले लबनान के अस्करियत पसंद ग्रुप हिजबुल्लाह ने बुध के रोज इसराइली फौजी काफले पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की और कहा कि यह उस फजाई हमले का जवाब है जिसमें हिजबुल्लाह के 6 अरकान और 1 ईरानी जनरल हलाक हुआ। उर्दन के वजीर इतलात ने कहा है कि उनकी हुकूमत दाइश के कब्जे से अपने उर्दनी पायलट की रिहाई के बदले में मुश्तबा दहशतगर्द को जेल से आजाद करने के लिए तैयार है। मोहम्मद अल मोमानी ने बुध के रोज मुल्की टेलीविजन पर यह ऐलान किया जबकि दाइश की तरफ से इन मकवियों को कत्ल कर देने की हतमी मोहलत अब खत्म हो रही है। अल मोमानी ने कहा कि अगर उनका पायलट लेफ्टिनेंट मुता अल कासियस बे बगैर किसी गजन पहुंचे रिहा किया जाता है तो उर्दून उस इराकी खातून साजदा अल रशावी को रिहा कर देगा जिसने सन 2005 में दारुलहुकूमत अम्मान में दहशतगर्द हमले में हिस्सा लिया था और उसमें 60 अफराद हलाक हो गए थे। अल मोमानी ने दूसरे यरगमाली जापान के सहाफी केन जी कोटो के बारे में कुछ नहीं कहा जिसके कत्ल की भी दाइश ने धमकी दी है। जापान ने उर्दून से अपील की है कि वह गोटो की रिहाई को यकीनी बनाए। वियतनामी फजाई का एक हेलीकॉप्टर होचीमिन शहर के बाहर गिरकर तबाह हो गया जिसमें 4 फौजी हलाक हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल वू वॉन त्वान ने जो वियतनामी पीपल्स आर्मी के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं बुध के रोज अखबारी नुमाइंदों को बताया कि अमरीकी साख्ता UH-1 हेलीकॉप्टर होचीमिन सिटी के हवाई अड्डे से परवास के फौरन बाद तबाह हो गया। हादसे के असबाब जानने की कोशिश की जा रही है। इसराइल के साथ पिछले साल 50 रोजा जंग में तबाह होने वाले फलस्तीनी घरों की तामीरी नौ में अक्वाम मुत्तहिदा के मददगार इदारे के सरबराह का कहना है कि बैन अलावामी अतिया दहिंदगान को अपना वादा पूरा करते हुए फौरी तौर पर दरकार फंड्स मुहैया करने चाहिए। अक्वाम मुत्तहिदा के रिलीफ और वर्क्स के इदारे UNRWA के कमिश्नर जनरल पेरे क्राहन बुल ने बुध के रोज गजा की सूरत हाल को तश्वीशनाक करार दिया और कहा कि इदारा बुरी तरह नाउमीद हुआ है और उसने हजारों फलस्तीनी खानदानों को अदायगियां मुअत्तल कर दी हैं। अक्वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और अक्वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में होने वाले लीबिया अमन मुजाकरात के शुरका ने मंगल को त्राबलस के पुरतायुष होटल पर होने वाले हमले की मजम्मत की है जिसमें कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए थे। खबरें खत्म हुईं।
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے ان دی نیوز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم ان دی نیوز پروگرام فاٹا میں فضائی حملوں میں 76 مشتبہ جنگجوؤں کی ہلاکت کی خبر سے شروع کریں گے. آگے چل کر ہم پشاور کے اساتذہ کو اسلحہ کی استعمال کرنے کی تربیت, صدر اوباما کا دورہ بھارت اور سعودی عرب, اور آخر میں امریکہ کے برفانی طوفان پر بات کریں گے. اور آپ لوگ جو یہ پروگرام سن رہے ہیں, پہلے دو موضوعات پر اگر کچھ کہنا چاہیں, یعنی کہ فضائی حملے اور پشاور میں اساتذہ کو اسلحہ استعمال کرنے کی تربیت, اور ان موضوعات پر آپ مفت کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں. ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. اس وقت ہمارے دونوں مہمان لائن پر ہیں, لیکن ان کو سننے سے پہلے آئیے اس پہلے موضوع پر ایک رپورٹ سنتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد جلیل اختر.
افغان سرحد سے ملحقہ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں پاکستانی فورسز کی تازہ فضائی کارروائیوں میں کم از کم 76 مشتبہ شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے مطابق دتاخیل کے علاقے میں یہ کارروائیاں منگل کو کی گئیں, اور اس دوران شدت پسندوں کے 6 ٹھکانے اور اسلحے کے ایک ذخیرے کو تباہ کر دیا گیا. فضائی کارروائیوں میں بارود سے لدی 7 گاڑیوں کو بھی نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا. گزشتہ اتوار کو بھی دتاخیل کے علاقے میں جٹ طیاروں سے کی گئی کارروائی میں 35 شدت پسند مارے گئے تھے, جن میں حکام کے بقول غیر ملکی عسکریت پسند بھی شامل تھے. قبائلی علاقوں میں ذرائع ابلاغ کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پیش آنے والے واقعات کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے. منگل کو ہی پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے ایک اور قبائلی علاقے محمد ایجنسی کا دورہ کیا اور وہاں موجود فوجیوں سے ملاقات کی. انہوں نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا کہ فوج آخری دہشت گرد کے خاتمے تک اپنی کارروائیاں جاری رکھے گی. جنرل راحیل نے کہا کہ تمام قبائلی علاقوں میں تعمیر نو اور بحالی کی جامع اور یکساں پالیسی سے دہشت گردی کے خاتمے میں مدد ملے گی. ان کا کہنا تھا کہ تعلیم اور روزگار کی فراہمی کے منصوبوں سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں مدد ملے گی. پاکستانی فوج نے گزشتہ سال جون سے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی شروع کر رکھی ہے, جس میں اب تک 1200 سے زائد ملکی اور غیر ملکی عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے. شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزم شروع ہونے کے بعد 600,000 سے زائد افراد نے وہاں سے نقل مکانی کی تھی, اور جن کی مرحلہ وار واپسی کا آغاز فروری کے دوسرے ہفتے سے شروع ہونے کی توقع ہے. محمد جلیل اختر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور انوار اللہ خان سے ابتدا کرتے ہیں. انوار اللہ خان, آپ نے یہ رپورٹ سنی؟ انوار اللہ خان, اور اگر مختار باچا آپ کو خوش آمدید. جی, انوار اللہ خان کو ابھی لیتے ہیں, لیکن غالباً کچھ جو اطلاعات آ رہی ہیں ہمارے پاس جو آئی ہیں وہ یہ ہے کہ کافی کچھ فورنرز گھس گئے ہیں فاٹا کے علاقوں میں, اور جس کی وجہ سے یہ کارروائی ہو رہی ہے, اس پر ہم بات کرتے ہیں. لیکن کیونکہ آپ کا تعلق, آپ امن تحریک کے بانی رکن ہیں, آپ بتا سکتے ہیں کہ اوور آل اس وقت پشاور میں کیا صورتحال ہے, خصوصاً جب سے یہ فوجی کارروائیاں تیز ہو گئی ہیں؟
بہت سارے لوگ تو اب بھی یقین نہیں کر رہے جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے, حکومت کی پالیسی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ ان کے ارادے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے مسائل لگتے ہیں کہ جیسے کہ کیپیسٹی کا مسئلہ ہے. اب یہ ہے کہ 1.5 مہینہ ہو گیا پشاور کے واقعے کو پسٹول دینا عورتوں کو, ٹیچروں کو, اس سے یہ مزید خرابی پھیلے گی. اس سے کوئی فائدہ وائدہ نہیں ہوگا. پسٹول سے کوئی اٹیک کوئی جواب نہیں دے سکتا. ایک نفسیاتی اس کے لیے حوصلہ تو ہو سکتا ہے, لیکن پریکٹیکلی اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے, بلکہ الٹا منفی اثر پڑے گا یہ سائیکی پر لوگوں کے, اسٹوڈنٹس کے. اب یہ ہے کہ اگر واقعی یہ جو پالیسی بنی ہے اور یہ پالیسی پر عمل کرنا ہے, تو اس میں تو 4 چیزیں جو ہے نا وہ لازماً کرنی پڑیں گی. 1.5 مہینہ ہو گیا, اس میں کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہوئی, لوگوں کو یہ اندازہ نہیں لگا کہ اس پالیسی کے بدلنے کے نتیجے میں کیا کوئی بڑی کارروائی ہوئی ہے یا نہیں. شمالی وزیرستان یا دوسرے علاقوں میں جو لوگ مرتے ہیں اس میں ہمیں نہیں معلوم, کسی کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے, کتنے ہیں, سیویلین ہیں, دوسرے ہیں, کوئی بڑا ٹارگیٹ تھا یا نہیں تھا. اور یہ کہ بحریہ ٹاؤن سے لے کر یہ ساری بحریہ والا اٹیک اور جیت کے اٹیک, بہت سارے ایسے جو اٹیک ہمارے ملک میں اندر ہوئے ہیں, اس میں سب جگہ فوجی نکل آئے. وہ فوجی ضروری نہیں ہے کہ فوج کے قیادت نے ان کو کہا ہو, لیکن جیسے ریکروٹمنٹ یہ لوگ کرتے ہیں سیویلین میں تو ویسی ریکروٹمنٹ وہ فوج میں بھی کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں. تو کیا ایسی ریکروٹمنٹ کے نتیجے میں یہ جو ادارہ ہے یہ خود بہت سارا سوالیہ بنا ہے. کیا ہماری یہ اسٹیبلشمنٹ اس میں فرجن کر سکتی ہے یا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اور ایسے بہت سارے ایسے جو خود پالے رکھے تھے عاصف سعید وغیرہ وغیرہ, اس کے بارے میں کیا رویہ ہے؟
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مختار باچا, ہمارے ساتھ رہیں, کیونکہ جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہاں یعنی فاٹا کے علاقے میں بہت کم صحافی جا سکتے ہیں, معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اس وقت باجور سے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ انوار اللہ خان ہیں جو رپورٹنگ کرتے ہیں. اور انوار اللہ خان, آپ کو خوش آمدید.
بہت شکریہ جی.
تو جو ہمارے پاس رپورٹس آئی ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ ازبیک ہیں جو کہ اس وقت فوجی کارروائی میں ہلاک ہوئے ہیں, اور کوئی 12 فورنرز کہتے ہیں کہ وہاں مارے گئے ہیں. اس وقت ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہاں کوئی ڈرون حملہ ہوا ہے. تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہاں پر فوجی کارروائی تیز ہو گئی ہے, تو فورنرز فاٹا کا رخ کیوں کر رہے ہیں؟
بالکل جی, جس علاقے میں فوجی نے کارروائی کی ہے کل اور آج 3 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے. تحصیل در تحصیل کے مختلف علاقے ہیں, وہاں پر جیٹ طیاروں کے ذریعے بمباری کی گئی ہے. مختلف علاقے ہیں جس میں جو مضافات علاقے ہیں وہاں پہ ان کا کہنا ہے کہ فورسز نے کافی جو مشکوک افراد تھے, اور جس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ازبک کا اور اس طرح کے غیر ملکی بھی شامل ہیں, ان کو نشانہ بنایا ہے. لیکن یہ میرانشاہ اور شمالی وزیرستان ایجنسی تو میرے خیال میں ساری پاتا اور ساری جو ملیٹنٹس گروپ ہے ان کا ایک حق رہا ہے کافی کئی سالوں سے, اور یہی وجہ ہے کہ ملیٹنٹس جو فارنر ہے زیادہ وہاں پر مقیم رہی ہے کافی بڑی تعداد میں. اس میں حقانی نیٹورک بھی لوگ ہیں, ازبک بھی ہے, چچن بھی ہے, اور یہ سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں. گو کے آپریشن کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جو زیادہ تر اس میں غیر مطلب ملکی بھی ہے وہ نکل گئے ہیں یا نکل رہے ہیں مختلف علاقوں کے اندر, لیکن یہ زیادہ بات نہیں ہے کہ وہاں پہ اب بھی مقیم ہوں گے, کیونکہ آپریشن میں تیزی آ گئی ہے اور پوسٹ چاہتی ہے کہ یہ علاقہ جلد از جلد ملیٹنٹ سے ساتھ کیا جائے. جہاں تک تعلق ہے اس علاقے میں کافی ریزسٹنس تو ابھی خاص نہیں دیکھی گئی ہے, لیکن جو آئی ڈی سیز کی واپسی کا تعلق ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اسی دوران جب وہاں پہ کاروائی بھی میں تیزی آ گئی ہے تو اس میں آئی ڈی پیز کس طرح واپس جائیں گے, کیونکہ یہ علاقہ حکام کے مطابق 80-90% تک کلیئر کیا گیا ہے, لیکن اب بھی ملیٹنٹس کافی تعداد میں وہاں پر بظاہر موجودگی کا مطلب امکان ہے, کیونکہ اب بھی فورسز کی کارروائی جاری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فورسز کو وہاں پہ ملیٹنٹس ہے, اس وجہ سے آئی ڈی پیز کو بھی اب یہ جو ڈیڈ لائن بھی ہے جانے کا, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں یہ کامیاب ہوں گے, کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ علاقہ کلیئر نہیں کیا گیا ہے.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں انوار اللہ خان. جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں وہ یہ کہ تیرا وادی میں بھی اس وقت فوجی کارروائی ہوئی ہے, وہاں کوئی خاص ہدف جو کہ فوج نے دیکھا؟
ہاں بالکل جی, حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ تیرا کے مختلف علاقوں میں کارروائی کی گئی ہے اور وہاں پہ 16 افراد کی ہلاکت بھی ہوئی ہے, اس میں 12 کی زخمی بھی ہے. یہ علاقہ قمبر خیل میں ہے اور اس میں فورسز کو یہ شک کیا گیا تھا کہ وہاں پہ ملیٹنٹس کے کچھ گروپ ہے وہاں پہ, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ وزیرستان سے یہاں پہ آئے تھے. منگل باغ اور دیگر جو گروپ وہاں پہ بستر فکار ہے فورسز کے خلاف, تو ان پہ یہ کارروائی کی گئی ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ 16 کے لگ بھگ ملیٹنٹس مارے گئے ہیں. اور یہ بھی علاقہ ہے وادی تیرہ جہاں پر گزشتہ کئی سالوں سے فورسز آپریشن کر رہی ہیں ملیٹنٹس کے خلاف, لیکن اب بھی یہ علاقہ کلیئر نہیں کیا گیا ہے. وہ کہ حکام نے یہ 12 اور مختلف علاقوں کے اندر جو آئی ڈی پیز تھے ان کی روانگی واپس جانے کے لیے کہا ہے، لیکن اب بھی یہ ہے کہ وہاں پہ ملیٹنٹ بدستور موجود ہے، کیونکہ فورسز کی طرف سے بھی تیزی آ گئی ہے، یہ چاہتی ہے فورسز کی علاقہ جلد از جلد ساتھ کیا جائے یہ ملیٹنٹ سے.
جی جی جی، آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری کالر لائنز بھی اگر کام کر رہی ہیں تو ہم کچھ کالز کو لیتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں فاٹا میں فضائی حملوں کے بارے میں، جس میں اب تک غالباً کوئی 76 مشتبہ جنگجو ہلاک ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ فاٹا میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار انوار اللہ خان ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا. اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
پروگرام ہفتہ آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتا ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
جی کچھ کالرز کو لیتے ہیں اس پہلے موضوع پر، اور لوڈ دیر سے ہمیں کال کیا ہے محمد سلیم نے. محمد سلیم،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں میرے طرف سے آپ کو اور تمام سننے والوں کو سلام قبول ہوں. آپ تو فاٹا کے حالات ڈسکس کر رہے ہیں کہ مطلب میں کسی کے حالات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یا جو پشاور میں بم بلاسٹ ہوا ہے نا، اور یہ جو آرمی پولیس اسکول پر اٹیک ہوئی ہے، ان کے بعد اب کیسے کیا کہ گھوم ٹیچر سے اور جو فیمل ٹیچر اسٹاف ہے ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں، مطلب اسلحے کی ٹھیک ہے تو پروٹیکشن ہو یا سیلف ڈیفینس ہو ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ ان کو سیکیورٹی فراہم کرے. جو سیکیورٹی انہوں نے وی آئی پیز کو دی ہے تو یہ سیکیورٹی ان کو چاہیے کہ یہ اسکولوں پر معمول کر دے. اگر اسکول میں ایک قدم کی جگہ وہ لے تو مطلب یہ جو جتنے اسٹوڈینٹس ہیں ان کے سائیکی مطلب سائیکولوجیکل کے لیے بہت موقف ہے.
نہیں نہیں، بڑی اچھی بات کی آپ نے، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور اسکردو چلتے ہیں جہاں سے مختار وسیم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. مختار وسیم، اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. مختار باچا، جس طرح سے کالر نے بات کی اور بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ بجائے اس کے کہ اساتذہ کو اسلحہ دیا جائے، ان سکولوں میں سیکیورٹی نصب کی جائے. آپ نے کیا دیکھا کہ آرمی پبلک سکول میں سیکیورٹی میں اضافہ ہوا ہے؟
دیکھیں
جی،
اس طرح کی سیکیورٹی اگر صرف آرمی پبلک سکول میں دی بھی جائے تو دوبارہ تو آرمی پبلک سکول میں وہ لوگ نہیں آئیں گے. لیکن ہمارے صوبے میں 28,000 پتہ نہیں پرائیویٹ گورنمنٹ اسکول اور یہ ہے، اور بہت دور دور علاقوں میں کہاں کہاں سیکیورٹی دیں گے، کس جگہ سیکیورٹی دیں گے اور کیسے سیکیورٹی دیں گے. یہ جو پستول والی جو بات ہے یہ بالکل ہمخانہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے پلان بنایا ہے تو اس پلان پر کنسلٹیٹ کرتے ہوئے چند چیزوں کو ضروری ہے کہ وہ کرے. ایک تو کچھ عرصے میں لوگوں کو تسلی دی جائے، اور تسلی ایسی ہوگی کچھ آپ کو کارنامہ دے سکیں، جیسے لوگوں کو بتائے کہ ہم نے کیا کیا. پھر یہ ہے کہ جو سب پولیٹیکل پارٹیز اور عوام اکٹھے ہو گئے تھے بیچ میں پھٹ پر، وہ ڈسپرس نہ ہو جائے. وہ ڈسپرسل کی طرف جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ دوسرے دوسرے دماغ جٹا رہے ہیں، اور کنسنٹریشن جو ہے نا اس سے ہٹ رہی ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ صلاحیت ہے کہ اس سب کو مجتمع رکھے، اسی نقطے پر مجتمع رکھے اور اس کو ساتھ جوڑ کے لے کر چلے. اور پھر یہ بمباری سے اور اس سے بات نہیں بنے گی، کوئی دوسرا میکینزم انٹیلیجنس کاروائی وغیرہ وغیرہ اس طرح سے جو دوسرے طریقے ان کو آتے بھی ہیں یا نہیں، اور آتے ہیں تو اس میں کتنا مؤثر اور شروع کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ صرف فاٹا کا نہیں, ہر شہر کے ارد گرد, ہر شہر کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ایلیمنٹ پڑے ہوں گے, ان کو صفائی کھیل سکتی ہے کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ جو ان کی پلان ہے وہ پلین اگر بہت آہستہ اسپیڈ سے چلی جائے اور اس دوران میں اگر دو چار واقعہ پشاور پبلک اسکول جیسے اور کرے تو پھر یہ تو معاملہ سب تک ہو جائے گا. یہ بہت خطرناک ہے اور اس میں بہت مجھے پہننے کی ضرورت ہوگی قوم کو ایک ساتھ جوڑ کر اور ایک مؤثر پلاننگ کی اور مؤثر اس کی ضرورت ہوگی. یہ پسٹول ٹیچروں کو پسٹول دینے سے کچھ نہیں بنے گا.
اچھا بہت شکریہ, اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے امن تحریک کے بانی رکن مختار باچا اور ان کے ساتھ تھے فاٹا سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار انوار اللہ خان. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, پھر بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان نیوز سن رہے ہیں اور ان نیوز میں ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ امریکی صدر باراک اوباما نے بھارت کا دورہ کیا اور آج پاکستان کی طرف سے ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھارت اور امریکہ کے سویلین نیوکلیئر ڈیل کی مخالفت کرتے ہیں. اس پر ہمارے ساتھ پاکستان سے ہوں گے نیوکلیئر سائنسدان اور سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر عبدالحمید نیر, اور ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے بھارت سے سیاسی تجزیہ کار قمر آغا نے. اور آغا صاحب آپ کو خوش آمدید.
جی آداب.
تو شاید ہمارے پاس وقت نہ ہو کہ ہم رپورٹ چلائیں لیکن عمومی طور پہ آپ بتائیے کہ آپ لوگوں نے بھارت میں صدر اوباما کے دورے کو کس طرح دیکھا, اس کو کس حد تک آپ لوگ کامیاب قرار دیتے ہیں؟
یہاں تو سبھی پولیٹیکل پارٹیز سوائے ایک دو پارٹیز کو چھوڑ کے سب نے اس کا خیر مقدم کیا. بے انتہا کامیاب دورہ تھا, ان کا انٹر ایکشن ہر لیول پہ تھا. ایک طرف تو وہ گورنمنٹ آفیشل سے مل رہے تھے تو دوسری طرف اسکول کے بچوں سے بھی ان کی بات چیت ہو رہی تھی. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو بہت کامیاب دورہ تھا.
جی کسی حد تک مایوسی ہوئی کہ وہ تاج محل دیکھنے نہیں گئے؟
جی اس کا بڑا افسوس ہے. یہاں لوگوں کو خاص طور سے یہ تھا کہ مشیل ان کی بیگم صاحبہ بھی جانا چاہتی تھی, کافی انٹرسٹ تھا. اچھا. لیکن وہ افسوس کی بات یہ کہ نہیں جا پائے کیونکہ انہیں سعودی عربیہ جانا پڑ گیا.
بالکل,
ان کی مجبوری ہم لوگ سب اچھی طرح سمجھتے ہیں.
جی جی جی.
اور لیکن یہاں پہ ان کا دورہ کمپلیٹ رہا, سارے پروگرام ہوئے, ریڈیو کی ٹاک بھی ہو گئی, من کی پسند جو بہت پاپولر ہے یہاں ہو گئی, آج اخباروں میں اس کا بہت ذکر ہے, اور ویسے بھی کل سارے ٹی وی نے چینلز نے اس کو دکھایا. تو ایک بڑا اچھا تھا. پھر ان کی جو اسپیچ تھی خاص طور سے جو نیلے یہاں سری فورٹ میں لڑکوں کو ایڈریس کر رہے تھے اور کچھ اور انٹلیکچوئلس وغیرہ کو, کچھ سول سوسائٹی گروپس تھے, وہ بے انتہا اچھی تھی. ایسی تقریریں کم آج کل کے لیڈرس دیتے ہیں, جس میں مورل اتھارٹی پہ کافی زور دیا تھا, مورل ایشوز کو اٹھایا تھا, اور ہندوستان کی یونٹی کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکٹیرین ڈیوائڈ نہیں ہونی چاہیے, سب کو مل کے رہنا چاہیے. وہ ایک بہت اچھی اسپیچ تھی, اس کی بہت دیر پناہ تعریف ہوئی, اور انہوں نے اس اسپیچ سے دل جیت لیا ہے یہاں کے لوگوں کو, ہری مذہب کے لوگ اور ملت اور پولیٹیکل پارٹی سب نے اس کا بہت خیر مقدم کیا ہے, اس سے کافی جوش بھی ہے یہاں.
اچھا جی جی, اس وقت ہمارے ساتھ
پاکستان. دوسری طرف ہاں ایک چیز اور میں کہوں گا
جی,
کہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دو یو ایس نیوکلیئر ڈیل کے ساتھ لگا ہوا تھا, کہ ہم لوگ نیوکلیئر ٹریڈ نہیں کر پا رہے تھے, ہمارا ایکسس جو تھا ہائی ٹیکنالوجی پہ نہیں ہو پا رہا تھا, کیونکہ ہم لوگوں کی ممبرشپ نیوکلیئر سپلائر گروپ یا میزائل کنٹرول ٹیکنالوجیز پہ جو تھا اس کے اوپر کنٹرول ریجیم کے اوپر تھا, ویزنار گروپ یا آسٹریلیا کا جو وہ گروپ ہے, ان سب پہ کی وجہ سے ہم لوگ نیوکلیئر ٹریڈ نہیں کر پا رہے تھے. تو اب رستے کھل گئے ہیں, امید کی جاتی ہے کہ ان سب گروپ میں, چار جو میجر گروپس ہیں, اس میں ہندوستان کی ممبرشپ مل جائے گی. آنے والے وقت میں نیوکلیئر ٹریڈ بھی شروع ہو جائے گا. ہم لوگوں کا گورنمنٹ پلان ہے کہ 40 ریئیکٹرس لگیں گے, جس میں سے زیادہ تر تو رشنس لگا رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ 8 ریئیکٹر امریکنس اور تقریباً 6 فرانس اور کچھ اور دیش کے لوگ یہاں پہ ریئیکٹر لگائیں گے. تو جو ان کا پلان ہے انرجی ڈفرینٹ سورسز سے انرجی لینے کا, تو اس میں ان کو کامیابی ملے گی. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کا سوچنا یہ ہے کہ اس کو ایکسس ہوگا سوفیسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں, جس کی یہاں پہ ضرورت ہے.
ڈاکٹر عبد الحمید نیر, آپ کو خوش آمدید.
السلام علیکم جی.
آپ نے سنا قمر آغا کو, وہ نئی دہلی میں ہیں, سیاسی تجزیہ کار ہیں, اس وقت تو ممبئی میں ہیں, لیکن انہوں نے جس طرح سے کہا کہ بھارت امریکہ کے اور صدر اوباما کے اس دورے سے بہت خوش ہے, اور خاص طور پہ سویلین نیوکلیئر ڈیل جو انہوں نے حاصل کیا ہے وہ اسے اور بھی زیادہ مضبوط بنا دے گا. پاکستان کو کیا خدشات ہیں اس ڈیل سے؟
پاکستان کو پہلے روز سے, جب سے 2005 میں بات شروع ہوئی تھی, اس وقت سے بہت دل پہ تیر چلتے ہیں, اس وجہ سے کہ پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا کہ جو یہ ڈیل آپ امریکہ کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ بھی کیجئے. مگر امریکہ نے پہلے روز سے یہ کہا کہ نہیں, آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا, اس وجہ سے کہ آپ کے ہاں سے نیوکلیئر پرولیفریشن ہوتی رہی ہے, ناجائز طریقے سے تجارت ہوتی رہی ہے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی, تو آپ کے ساتھ ہم یہ ڈیل ہرگز بھی کر سکتے. یہ بات پاکستان کو بڑی کھلکی رہی ہے, اور اب تک تو بات ہے جو رد عمل آیا ہے ہمارے ایڈوائزر خارجہ سرتاج عزیز صاحب کا, اس کو بھی پڑھیں تو اس میں بھی یہی بات نظر آتی ہے کہ وہ بہت خفا ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ تو بہت پروگرس ہوتی چلی جا رہی ہے, اور پہلے ڈیل ہو چکی ہے اور سب کچھ ہو چکا اور ابھی ہو رہا ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے اس علاقے میں توازن کو بگاڑ رہے ہیں, اور اس سے جو ڈیٹرنس ہم ہندوستان اور پاکستان کے درمیان موجود ہے اس کا استحکام خراب ہو رہا ہے, اس وجہ سے ہم وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. مگر یہ پاکستان کے کچھ افسر تھے جنہوں نے کچھ عرصے پہلے اپنے ایک بیان میں بہت واضح طور پہ کہا تھا کہ اگر امریکہ اور پاکستان کے درمیان بھی ویسی ہی ڈیل ہو جائے جیسی کہ ہندوستان کے ساتھ ہے, تو پھر پاکستان کے جتنے بھی اس کے بارے میں اعتراضات وغیرہ ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے. یہ بات پاکستان کے لیے بہت تکلیف سے ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تو ہے, پاکستان کے ساتھ نہیں ہے.
اچھا جی, آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ, ہم کچھ کالرز کی طرف چلتے ہیں. اورگزئی ایجنسی سے کال کیا ہے تاج ولی خان نے. جی جناب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے امریکہ کا اتحادی ہے نا, اس کے باوجود اوباما جاتے وہ جو انڈیا جو ہمارا ازلی دشمن ہے, وہ ہمیں کبھی اچھے دن کے لیے نہیں چھوڑتے, تو یہ میرے خیال میں پاکستان کو مزید غلطی نہیں کرنی چاہیے اور اس کو امریکہ کے ساتھ جو اتحاد ہے وہ ختم کرنا چاہیے فوراً.
اچھا شکریہ ڈاکٹر نیئر. جانے سے پہلے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کالر کو.
میں تو یہ تو بہت مشکل ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے ختم کرنے کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی جو بہت ہی دہشت گرد قوتیں ہیں وہ چاہتی یہی ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ختم ہو جائیں. دیکھ پاکستان کو بڑے فائدے حاصل ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ دوستی کر کے, اس وجہ سے کہ ہندوستان کے ساتھ بھی امریکہ دوستی کر رہا ہے, لہذا پاکستان ناراض ہو کر اپنی دوستی امریکہ سے ختم کر لے, یہ تو اس کے مفاد میں نہیں ہے, نہ کرنا چاہیے. پاکستان کو چاہیے یہ کہ وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرے اور اپنے آپ کو اس طرح مضبوط ملک بنائے جس طرح کے ہندوستان نے بنایا اپنے آپ کو, جس کی وجہ سے تمام ممالک دوڑے دوڑے ہندوستان کے پاس آتے ہیں اور اس کے ساتھ تعلقات اچھے کرنا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ پھر ان ممالک کے مفاد میں بھی ہو جاتا ہے. جب امریکہ نے 2005 میں یہ معاہدہ کیا تھا سول نیوکلیئر ڈیل والا, تو اس وقت امریکہ کے کا جو سب سے بڑا آرگومنٹ تھا وہ یہی تھا کہ امریکہ کے ری ایکٹر بکیں گے تو اس کی وجہ سے امریکہ میں بہت بڑی مقدار میں جابس نکلیں گی, لوگوں کو روزگار مہیا ہوگا. جب یہ ان کو معلوم ہے کہ جب ہندوستان خریدے گا تو امریکہ کی جو نیوکلیئر انڈسٹری ہے اس کو بڑا فائدہ پہنچے گا, یہ فائدے دیکھ کے ہی وہ آتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ آ کر کم سمجھتے ہیں. اور یہ کہ یہ پیسے ہندوستان کے پاس موجود ہیں, اس کی جیب میں ہے, جو وہ نکال کے دے سکتا ہے کہ دیکھیے آپ ہمیں اتنے ریئیکٹر دیجیے, اتنے پیسے ہم سے لے لیجیے, جس سے امریکہ کے ہاں لوگوں کو روزگار ملے گا. تو یہ پاکستان کے پاس صلاحیت نہیں ہے, پاکستان ابھی بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنی جیب سے پیسے نکال دے کے امریکہ سے کہ اچھا مجھے ریئیکٹر دے دو تو میں تم کو اتنے پیسے دے دوں گا, ایسا نہیں کر سکتا. اس وجہ سے کہ پیسے بھی نہیں ہیں اور اس وجہ سے بھی کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات ویسے نہیں ہیں جہاں امریکہ پاکستان کو ریئیکٹر کے خریدار میں بیچ سکے.
اچھا بہت شکریہ. یہ تھے جوہری سائنسدان ڈاکٹر عبد الحمید نیئر جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار قمر آغا. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ٹی بریک لیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں, اور ہم نے ابھی بات کی صدر اوباما کے دورہ بھارت کے بارے میں, اور اس کے بعد جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ سعودی عرب گئے. اس وقت اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر ہیں. اور شمیم صاحب آپ کو خوش آمدید.
شکریہ.
تو آپ بھی جانتے ہیں کہ صدر اوباما ایک بہت ہی نازک موڑ پہ سعودی عرب گئے, ایک ایسے وقت میں گئے جب یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حکومت جیت کر آ گئی. یہ بتائیے کہ صدر اوباما جب گئے ہیں سعودی عرب اور کنگ عبداللہ کا اس وقت انتقال ہو گیا, اور ان کے جو جانشین ہیں ان کو بھی ملنے گئے, لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ایران اور سعودی عرب کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے, یہ کس قسم کا فیصلہ ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مدبرانہ فیصلہ ہے, دور اندیشی اور پختہ شعوری پہ مبنی ہے. اس وجہ کہ دیکھیے امریکہ فریق نہیں بننا چاہتا, ابھی تک وہ فریق بنا ہوا تھا لیکن وہ سعودی عرب کی وجہ سے نہیں بلکہ ایران اور اس کے درمیان بہت سے معاملات متنازع تھے, اور خاص طور سے متنازع جوہری پروگرام جو تھا اس سے نہ صرف امریکہ بلکہ جرمنی اور روس, چین, فرانس ان سبوں کو تشویش لائق تھی. تو یہ مسئلہ تو ایسا تھا کہ اس میں امریکہ نے پہلے تو پابندیاں عائد کی, پھر اس کے بعد دھمکی دینی شروع کی, فوجی کارروائی کی, اس سے بھی ایران تسمس نہیں ہوا. تو امریکہ نے سفارتکاری کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی, اور بڑے صبر تحمل کے ساتھ اس نے ایران سے ملاقات کی. ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب کو بھی یہ یقین دلایا کہ اس کا مقصد اس مبینہ اور ممکنہ خطرے کا انسداد اور سدباب ہے جس سے سعودی عرب کو اور خلیجی ریاستوں کو تشویش لائق ہے. اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ایران کے ان کے درمیان تعلقات چونکہ معمول پر نہیں ہیں, اور ایسی صورت میں اگر ایران کے پاس جوہری اسلحات آ گیا تو علاقائی ریاستیں خود کو غیر محفوظ سمجھیں گی. تو امریکہ کا مقصد وہی ہے جو سعودی عرب چاہتا, لیکن سعودی عرب کا اصرار یہ تھا کہ امریکہ حملہ کرے, اور اسرائیل کا بھی یہ اصرار تھا. یہ ناقابل عمل سمجھا گیا اس وجہ سے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر حملہ ہوگا تو جنگ پھیلے گی اور اس کے مجرمات جو ہیں وہ بڑے تباہ کن ہوں گے فریقین کے لیے. امریکہ کا سرمایہ لگا ہوا ہے خلیج میں, اس کا پانچواں بحری بیڑا ہے, اس کے جنگی جہاز ہیں, اس کی فوجیں کویت میں, سعودی عرب میں تعینات ہیں. تو یہ تو ہدف بن سکتی ہیں نا, مانا امریکہ ایران کو تباہ برباد کر دے گا لیکن مرتے مرتے وہ بھی امریکہ کو ناقابل کافی نقصان پہنچا سکتا ہے.
بالکل صحیح ہے, حالانکہ آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ یہاں امریکہ میں ریپبلکنز چاہتے ہیں کہ ایران پر مزید پابندیاں عائد کی جائیں, لیکن صدر اوباما کا کہنا ہے کہ وہ اس کو ویٹو کر دیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم اس موضوع پر اور پچھلے موضوع پر ایک کالر کو لیتے ہیں. ہمیں کال کیا ہے باجور سے فیض رحمان نے. جی جناب. وعلیکم السلام.
ایک بات یہ ہے کہ 1947 سے لے کر اب تک ہماری امریکہ کے ساتھ دوستی ہے, لیکن وہ دوستی کے قدر جاتا نہیں ہے. امریکہ کی مثال ایک سوداگر کی ہے, اور سوداگر اب ہمیشہ اپنے مفاد کے کام کرتے ہیں. کیا سمجھے؟
اچھا, بہت شکریہ شمیم صاحب, آپ سے ظاہر ہے تبصرہ تو پھر بعد میں ہی لیں گے, لیکن ایک اور دلچسپ چیز جو ہم نے نوٹ کی وہ یہ کہ جب مشیل اوباما سعودی عرب کے دورے پہ گئی تو اس وقت امریکی میڈیا پر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنا سر نہیں ڈھانپا. یہ بتائیے اس وقت اس کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے, اور اتنے تبصرے کیوں آ رہے ہیں اس موضوع پر؟
یعنی ان کی ہندوستان میں آمد پہ یا کہ
سعودی عرب کی آمد؟ جی جی,
سعودی عرب میں بھی جو وہ گئی تو میں نہیں سمجھتا کہ سب نے ڈھاپا ہوا تھا, لیکن دیکھیے انہوں نے اپنے خاصی سچ پوشی کا انتظام کیا ہوا تھا, کیونکہ ہندوستان میں تو انہوں نے مختصر اسکرٹ پہنا ہوا تھا, وہ تو سعودی عرب میں نہیں تھا. خاصا میں سمجھتا ہوں کہ ست پوشی کا خیال رکھا تھا انہوں نے. اکثر ڈھانپنا جو ہے بہت صورت کوئی ایسی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی غلطی ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان میں ڈھائی گھنٹے تک وہ جو تماشا دیکھتے ہندوستان کے توپ ٹپنگ کا, اور خاص طور سے جوہری اسلحے کا جس کی بندش پہ اسامہ صاحب, اوباما صاحب جو مشیر ہیں, تو انہوں نے چوئنگم چبانا شروع کر دیا, جس سے انہوں نے اپنی بیزاری کا اظہار کیا. ظاہر سی بات ہے اوباما آداب استفادہ سے بہت واقف ہیں اور وہ حساس لوگوں کا خیال بھی رکھتے ہیں, لیکن یہ انہوں نے ظاہر سی بات ہے نادانگی میں نہیں کیا. انہوں نے مودی کو جتایا کہ یہ جو آپ ٹوپ و ٹپنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں طاقت کا, تو ہمارا مقصد یہ ہے, ہمارا مقصد تدریجن ترک اسلحہ ہے تاکہ دنیا محفوظ رہے. اور آپ کا ملک ایسا ہے جہاں غربت ہے, پسماندگی ہے, خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. دلی ایسے شہر میں خواتین کی عزت اور عصمت محفوظ نہیں ہے. اس پہ انہوں نے ہندوستان کو خاصا مسمتا بند نسا ہے کہ یہ جو کہ ہندوستانی انہیں پسند نہیں کیا ہوگا. اور انہوں نے آب و ہوا کے مسئلے پہ, عالمی حجت کے مسئلے پہ ہندوستان کو کافی نصیحت کی انہوں نے.
اور شمیم صاحب, جانے سے پہلے اگر آپ اس پہ تبصرہ کریں کہ لوگوں کے پاکستان میں کافی دل جلے ہیں کہ صدر اوباما وہاں نہیں گئے اور صرف بھارت چلے گئے, ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟
دیکھیے, یہ تو ضرور ہے کہ صدر اوباما دو مرتبہ ہندوستان گئے اور ایک مرتبہ بھی نہیں آئے. لیکن ایک بات ہے کہ نچلی سطح پہ مثلا جان کیری ہیں اور جتنے ان سے قبل ان کی پیش رو ہلری کلنٹن تھی, کتنی بار یہ لوگ پاکستان آئے. ذرا ذرا سے معاملے, یہاں تک کہ ہمیں خود اس بات پہ حیرت ہوتی تھی, بلکہ تھوڑا سا ہمیں ناگوار گزرتا تھا کہ امریکہ از مائکرو مینیجنگ پاکستان. تو امریکہ تو بڑا دخیل رہا ہے. اب اگر اوباما صاحب نہیں آئے تو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ تلافی ہو گئی, کیونکہ امریکی حکام تو بھاگے بھاگے پاکستانی آتے ہیں, ان کے فوج کے سربراہ آتے ہیں, ہمارے فوج کے سربراہ کو بلاتے ہیں, ان کی پذیرائی کرتے ہیں, تو یہ سب تلافی تو ہوئی. اب اوباما صاحب کو بھی وقت نکال کے آ جانا چاہیے تھا. لیکن سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے لیے شاید خدمت کے باعث ہوا ہوگا وہ یہ ہے کہ ایک تو جوہری توانائی کو کی منتقلی, اس کی ٹیکنالوجی کی منتقلی ہندوستان کو انہوں نے کی, یہ بالکل صحیح کیا انہوں نے. لیکن دیکھیے, اس کو جوہری مواد کی فراہمی کرنے والی 48 ریاستی تنظیم میں اس کی رکنیت جو ہے, اوباما صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی حمایت میں بہت آگے بڑھ گئے. اس وجہ سے کہ اس کی شرط وہ یہ ہے کہ
بہت دلچسپ,
وہ ملک کم از کم جوہری تمائی کے یعنی جوہری اسلحے کا دم پھیلا کے وہاں سے دستخط تو کرے. دستخط نہیں کیا تو اس میں چین ظاہر سے مذمت کر سکتا ہے. اور
جی شمیم صاحب ہمارے ساتھ رہیں, ایک اور کالر کو لیتے ہیں اس موضوع پر. حاجی سعید خان نے ہمیں کال کیا ہے لوور دیر سے. جی جناب.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کہیے.
یہ میرا یہ خیال ہے کہ جیسے آپ نے کہا پہلے کہ نہ ایران کو فریق بننا چاہیے, نہ امریکہ کو فریق بننا چاہیے, نہ سعودی عرب کو, تو میرا اس بات پر بہت بڑا اتفاق ہے. اور میں کہتا ہوں دنیا میں کوئی بھی ایسی فریق نہیں بننا چاہیے جو ایک دوسرے کے لیے خطرہ بنے.
اچھا, بہت شکریہ. اس سیگمنٹ کو اس وقت یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر, جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے, اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکا واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں, اور ان دی نیوز میں ہم اپنے آخری موضوع پر آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ امریکہ میں ایک زبردست طوفان آیا ہے. ایک لحاظ سے تو وہ سمندری طوفان تھا, لیکن دوسری طرف یہاں سخت برف باری ہوئی ہے, اور میساچوسٹس کی ریاست میں کئی علاقوں میں 3 فٹ برف گری ہے. اس وقت ہمارے ساتھ میساچوسٹس کی رہواسی تنویر مسعود ہیں, جبکہ ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا ہے میٹ آفس کے سابق ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر قمر الزمان چودھری نے. آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیں، اس پر ایک رپورٹ آپ کو سناتے ہیں، پیش کر رہے ہیں اسد اشتیاق۔
شہر باسٹن اور اس کے مضافات نیو انگلینڈ میں شدید برف باری ہوئی اور تیز ہواؤں نے برفانی طوفان کا روپ جاری رکھا۔ شمال مشرقی ریاستوں میسیچوسٹس، رود آئیلینڈ اور کنیٹیکٹ میں بھی شدید برف باری ہوئی، لیکن نیو یارک اور نیو جرسی میں جس شدت کے برفانی طوفان کی توقع کی جا رہی تھی وہاں یہ پیش گوئیوں سے کم سطح کا رہا۔ نیو یارک شہر میں لوگوں کا کہنا تھا کہ حکام نے ضرورت سے زیادہ پھرتی دکھائی۔ ایرک اور ٹیبرے نیو یارک کے رہائشی ہیں، ان کے الفاظ ہیں، جس چیز کی توقع کی جا رہی تھی ویسی تو برف باری نہیں
ہوئی۔
میری توقع تھی کہ 2 فٹ تک برف پڑے گی، لیکن یہ تو 2-4 سینٹی میٹر تک ہی تھی، لہذا وہ ضرورت سے زیادہ متحرک ہیں۔ نیو یارک کے اسٹیٹ گورنر اینڈریو کوامو کا کہنا ہے کہ افسوس کرنے سے محفوظ ہونا بہتر ہے۔
Seeing the consequences the other way.
میرے خیال میں محفوظ ہونا ہی بہتر ہے، کیونکہ میں نے برفانی طوفانوں میں برے نتائج بھی دیکھے ہیں اور اس سے خوف و ہراس بہت پھیل جاتا ہے۔ میں نے لوگوں کو غیر معمولی حالات سے گزرتے دیکھا ہے اور ہمارے ہاں طوفانوں میں لوگ مرے بھی ہیں۔ پروازوں کی تفصیلات بتانے والی ویب سائٹ flightaware.com کے مطابق ہزاروں پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں اور ملک بھر میں مسافروں اور ایئرپورٹوں کو برفانی طوفان نے متاثر کیا ہے۔ صرف اٹلانٹا کے ہارس فیلڈ جیکسن ایئرپورٹ سے 50 سے زیادہ پروازیں منسوخ ہوئی ہیں۔ طوفان کے سبب جس واحد ہلاکت کی اطلاع مل رہی ہے وہ نیو یارک کے لانگ آئیلینڈ کے علاقے میں واقع ہوئی۔ اس علاقے میں مینہٹن کی نسبت زیادہ برف پڑی ہے۔ ہلاک ہونے والا ایک ٹین ایجر تھا جو کھیل کھیل میں برف پر ٹیوب کے ذریعے پھسلنے کی کوشش میں بجلی کے کھمبے سے جا ٹکرایا۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی ہم ابتدا کرتے ہیں تنویر مسعود سے، اور تنویر صاحبہ آپ کو خوش آمدید۔
شکریہ بہت بہت۔
تو آپ میسیچوسٹس میں ہیں، یہ بتائیے کس جگہ پر ہیں اور وہاں یہ برفانی جو طوفان آیا ہے اس سے آپ کس حد تک متاثر ہوئی ہیں؟
میں نیڈم میں رہتی ہوں، اور جو یہ جو بلیزر تھا جو ایکسپیکٹڈ تھا اس سے تو کم ہی تھا، لیکن میرا خیال ہے بہت امپریسو ہے جو ساری جو یو نو ریسٹرکشن ہوئیں، ٹریفک بین، رات کو ٹریفک بین کیا گیا اور بجلی والوں نے فون کر کے بتایا کہ کیا 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 جائے اگر اس صورت میں کہ بجلی نہ ہو۔ یہ تو یہ سب تیاریاں بڑی اچھی چیز ہیں، اگر وہ اتنی زیادہ برف پڑ جاتی جتنا کہ ایکسپیکٹڈ تھا تو بہت ہی یہ چیز پھر ہیلپ فل ہوتی، لیکن بہرحال اتنا برا طوفان نہیں تھا جتنا کہ ہم ڈر رہے تھے۔
اچھا جی، لیکن بہر کیف آپ بھی جانتی ہیں کہ کچھ علاقوں میں 3 فٹ برف گری ہے، اور اس پر ڈاکٹر قمر زمان چودھری آپ کو ہم سننا چاہیں گے، آپ کو خوش آمدید۔
جی
تو
جیسا کہ میں
جی آپ سے بنیادی طور پہ سوال یہی ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ عالمی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے موسم میں شدت آتی ہے، آپ بتائیں یہ برفانی طوفان تو آیا اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ 2 اور طوفان آ رہے ہیں اس ہفتے، یہ آپ ذرا تعلق بتائیے کہ یہ گلوبل وارمنگ جس کو کہتے ہیں اس کا اور موسم میں شدت کا کیا تعلق ہے؟
پہلے تو میں جو آپ کی رپورٹ تھی اس کے مطابق جیسا کہ کچھ لوگوں کی آبزرویشن تھی کہ جہاں پر بہت زیادہ طوفان کی وارننگ دی گئی تھی وہاں پر اتنی برف باری یا اتنا شدت کا طوفان نہیں آیا، تو اس میں یقیناً ایک تو ایلیمنٹ یہ ہے کہ کچھ جو میٹرولوجیکل فورکاسٹ ہوتی ہے وہ بیسیکلی فورکاسٹ ہی ہوتی ہے، ایکچوئل ویدر نہیں ہوتا، اور اس کے اندر کچھ ان ایکوریسی ہونے کے چانسز، آپ دیکھیں کہ امریکہ میں اتنی ایڈوانس ارلی وارننگ سسٹم ہونے کے باوجود بھی کچھ موجود رہتا ہے، لیکن یقیناً جو تیاریاں کی جاتی ہیں ارلی وارننگ سسٹم کے اپنے فائدے ہوتے ہیں کہ اس کے مطابق جب تیاری کی جائے تو اگر اتنا طوفان نہ بھی آئے تو یقیناً جو بڑے نقصانات ہیں ان سے بچنے کے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ امریکہ میں بھی کیے گئے۔ اور جہاں تک آپ نے پوچھا کہ اس کا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو ہیں ایکسٹریم ایونٹس جو ہیں کلائمیٹ کے اور ویدر کے، وہ ان کی فریکوینسی اور انٹینسٹی جو ہے وہ ज्यादा होती जा रही है।
बिल्कुल।
किसी एक इवेंट को, जैसा कि ये इवेंट है बर्फबारी के तूफान का, इसको किसी एक इवेंट को तो क्लाइमेट चेंज से जोड़ना जो है वो इतना आसान नहीं है, लेकिन जब हम इनकी फ्रीक्वेंसी को देखते हैं तो फिर यकीनन इस बात पे यकीन करना पड़ता है कि जो स्टडीज हैं वो इंडिकेट कर रही हैं कि जो माजी के अंदर जिस तरह के तूफान आते थे अब उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो इसलिए यकीनी तौर पे हमें जो अर्ली वार्निंग सिस्टम हैं और जो प्रिडिक्शन के सिस्टम हैं उनको मजीद इम्प्रूव करने की जरूरत है, उसमें और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि इस जो वेदर की प्रिडिक्शन है वो भी अब अनसर्टन होती जा रही हैं इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इसलिए इनके ऊपर यकीनन तवज्जो देने से जो है काफी जो है इंसानी जो नुकसान आते हैं उनसे बचा जा सकता है, इसी तरह इकोनॉमिक लॉसेस जो हैं उनको भी कम करने की जरूरत है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी वहां कर जो अब प्रोजेक्शन हैं कि किस तरह का वहां पे क्लाइमेट होगा उसके मुताबिक उसको रिजिलियंट बनाने की जरूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का हो कि जो उस तरह के मौसमों को जो उसमें चेंजेस आ रही हैं उनको भी बर्दाश्त करने की अहलियत हो।
आपने अहम बात की तन्वीर साहिबा, आप बताइए न्यूयॉर्क के बारे में। न्यूयॉर्क आप जानती हैं बहुत ही मसरूफ शहर है, लेकिन क्योंकि वहां पर जिस तरह की पेशन गोई थी उसके मुताबिक फिर लोगों को कहा गया कि वो घरों से बाहर ना निकलें, और इसकी वजह से आप क्या देखती हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है उस शहर को?
वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ये जो तैयारियां हैं ये बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर उतना बड़ा तूफान होता और अगर ये सारी तैयारियां ना होती या वार्न ना किया जाता लोगों को कि आप गाड़ियां ना निकालिए और आप गैर जरूरी ना जाइए और दफातर बंद जो हो गए, स्कूल बंद हो गए, तो उसकी वजह से ये भी तो फायदा हुआ कि मतलब गाड़ियां स्लिप होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं और बिजली के खंभे गिर जाते हैं और जिसमें लोगों का नुकसान होता है। तो वो ये तो हमेशा ये तो चांस लेना पड़ा, और मैं तो बिल्कुल इसके हक में हूँ कि जो कुछ भी किया, क्योंकि हम इस मरहले से भी पास्ट में गुजरे हैं जबकि बिजली बंद हो गई, घर में कोई पानी नहीं था और हमने तैयारियां नहीं की हुई थी जितनी के करना चाहिए थी, तो जिसकी वजह से तकलीफ में दिन गुजारे, कम से कम 3-4 दिन बुरे गुजरे। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा था, दिस वाज वेरी गुड, और स्पेशली ये जो 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 बैन ट्रेवल बैन लगाया था इसकी वजह से तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा रहा। इसके बावजूद जो आप अभी कह रही थी कि कुछ इलाके हैं जहाँ पे वहाँ पे जो एक्सपेक्टेड करते थे कर रहे थे उतनी ही 3-2.5 फुट के करीब बर्फ गिरी, और अभी हैं जगह जहाँ पे बिजली नहीं बरकरार हुई है। तो आई थिंक दिस वाज अ गुड थिंग।
डॉक्टर चौधरी, आप भी जानते हैं कि यहाँ अमेरिका में भी ये अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जिनको कहते हैं उनको बेहतर बनाया जा रहा है, और जाहिर है उसकी वजह से सैकड़ों जिंदगियां बचती हैं और बहुत सारा जो है वो पैसे का भी जो ज़ियान है वो घटता है। लेकिन ये बताइए कि अगर मौसम की शिद्दत जिस तरह से बढ़ती जा रही है, अगर तरक्की पजीर मुल्कों में इस तरह के वाकयात हों तो उसके लिए कोई तैयारी हो रही है?
जी, पाकिस्तान में भी जो अर्ली वार्निंग सिस्टम का और जो वेदर फॉरकास्टिंग का सिस्टम है उसके अंदर पिछले एक डिकेड के अंदर 8-10 सालों में काफी इम्प्रूवमेंट आई है, और पाकिस्तान का जो वेदर फॉरकास्टिंग का सिस्टम है वो काफी एडवांस कंट्री से इस वक्त कंपेरेबल है। लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि मौसमों में जो तब्दीली हो रही है उसके लिए क्या तैयारियां हैं, तो उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनाई है और इत्तेफाक से मैं जो हूँ उसका लीड ऑथर भी हूँ। तो उस पॉलिसी के बहुत से जो हैं सेक्टर हैं जिनके अंदर पॉलिसी मेजर जो हैं वो लेने की जरूरत है और या उसमें तजवीज किए गए हैं और जिन पे अमल जो है अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुआ, और एक جو پاکستان حکومت نے ایک جو اپنا ریسنٹلی ایک قدم اٹھایا ہے کہ انہوں نے ایک کلائمیٹ چینج ڈویژن تھا جس کو کہ فل فیڈرل کلائمیٹ چینج منسٹری بنا دی ہے, اور دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو شاید پاکستان وہ پہلا ملک ہے جس کے اندر کے ایک فیڈرل منسٹری جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے نام سے بنائی گئی ہے. تو یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پاکستان کو اس بات کا پوری طرح احساس ہے کہ جو موسم تبدیلیاں ہو رہی ہیں یا کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے اس کے اثرات پاکستان پہ کس طرح کے ہوں گے. کیونکہ پاکستان کے بارے میں یہ جو اسٹڈیز اب تک ہوئی ہیں اور انٹرنیشنلی اس بات کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان جو کلائمیٹ چینج سے موسٹ ورنریبل کنٹریز 8-10 ہیں ان کے اندر پاکستان کا شمار ہوتا ہے.
بالکل,
اس لیے پاکستان کو اس کے مطابق ہی جو ایکشن لینے کی بھی ضرورت ہے, اور اس ایکشن کے لیے یقیناً جو ہے کافی زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی. اس سلسلے میں یقیناً کافی ضرورت ہے کہ اس کے پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے میکانزم کو زیادہ اسٹرانگ کیا جائے اور تیز کیا جائے.
ڈاکٹر چودھری, آپ کی نظر سے ایک رپورٹ گزری ہوگی کہ اگر کراچی کے ساحل پہ کوئی سونامی آیا تو کراچی کو زبردست نقصان پہنچ سکتا ہے اور لاکھوں لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں. اس رپورٹ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
نہیں, ایکچولی یہ تھا کہ ایک میکانزم بنایا گیا ہے انڈین اوشنز میں سونامی کا, ارلی وارننگ سسٹم کا, کہ جب یہ 2004 میں سونامی آئی جس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا, تو اس کے بعد سے کوئی اتنا افیکٹو میکانزم نہیں تھا سونامی کی وارننگ کا. تو سونامی کی وارننگ کا سسٹم میں پاکستان بھی اس کا ایک پارٹ ہے, اور یہ کوئی چند ماہ پہلے جس وقت ایک اسی طرح کا ایک فالس الرٹ جو ہے لوگوں کو میڈیا نے دے دیا تھا, وہ بیسیکلی یہ تھا کہ ارلی وارننگ سسٹم کو چیک کیا جا رہا تھا کہ ارلی وارننگ اگر اس طرح اتنی شدت کا اگر آپ کو ایک ہمارے کسی ساحلی علاقے میں سمندر میں آتا ہے ہمارے ساحل کے قریب, اس سے کتنی دیر میں اور وہ جو ارلی وارننگ ہے لوگوں تک پہنچے گی اور وہ کس طرح اپنے آپ کو بچا سکیں گے.
جی,
یقیناً جو ہے سونامی آنے کی صورت میں نقصان کا یقیناً اندیشہ ہے, اور اس کے لیے تیاریاں اور ارلی وارننگ سسٹم قائم کیا جائے تاکہ کم از کم انسانی جانوں کا جو نقصان ہے یا ضیاع ہے اس سے بچا جا سکے.
اچھا جی, بہت شکریہ. جی جی,
بس یہ صحیح بات ہے, مگر ہنگامی حالات سے پہلے بیشتر تو پاکستان میں روزمرہ کی زندگی دیکھیے, 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی ہے, اور کھانا پکانے اور ہیٹ کے لیے جو گیس ہے وہ بھی ہلکی اور بالکل بند ہو جاتی ہے, لوگ جو ہیں ان کو صبح صبح اٹھ کے کھانا بنانا پڑتا ہے, اور جو فیکٹریز ہیں اور جو اس قسم کے کام ہیں جہاں بجلی کی ضرورت ہے ان کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. چنوٹ میں جو سارا جو فرنیچر بنانے کا جو کاروبار ہے وہ بالکل مندہ پڑا ہوا ہے, اس لیے کہ بجلی 18 گھنٹے چلی جاتی ہے. تو وہ تو بالکل وہاں پہ تو حالات مطلب گلوبل وارمنگ سے کے ساتھ اور اس سے پہلے بھی کافی شدید ہیں, اور جیسے مشکلات کا سامنا ہر روز ہو رہا ہے وہ تو
جی. اور آپ صحیح کہتی ہیں, اگر موسم میں شدت آئی تو پاکستان میں کس طرح کی ہنگامی صورتحال پیدا ہوگی یہ ہم صرف تصور کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے میٹ آفس کے سابق ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر قمرالزمان چودھری اور میساچوسٹس کی رہواسی تنویر مسعود. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس سے پہلے آپ نے سنا بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر کو. سینئر صحافی قمر آغا نئی دہلی سے ہمارے پروگرام میں تھے, اور اسلام آباد سے تھے جوہری سائنسدان ڈاکٹر عبد الحمید نیئر, اور ابتدا میں تھے فاٹا کے تجزیہ کار انوار اللہ خان اور امن تحریک کے بانی رکن مختار بادشاہ. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے نک آئیونوف, پروڈیوسر سعدیہ اسد. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی